أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
رحمان کے محبوب بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام. جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں, جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے, اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے, وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. رحمان کے محبوب بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل, بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے, اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا, قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا, الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور اور رحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں, جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا, یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے, یعنی جنت کے بالا خانوں کی شکل میں. آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। क्या ही अच्छा है वो मुस्तकर और क्या ही अच्छा है वो मकाम। ऐ नबी, लोगों से कहो मेरे रब को तुम्हारी क्या हाजत पड़ी है, अगर तुम उसको ना पुकारो अब के तुमने जुटला दिया, अनकरीब वो सज़ा पाओगे कि जान छुड़ानी महाल होगी। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد۔ معزز خواتین و حضرات، سورہ فرقان کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول پسندیدہ اور محبوب بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود عباد الرحمن قرار دیا ہے، یعنی رحمان کے بندے۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے درمیانی دور میں ہوا۔ اس آیت ان آیات کا شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس بات مشرکین مکہ کو، کفار کو، اس بات کا حکم دیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ، کہ وہ سجدہ کریں اس اللہ کو جو رحمان ہے، تو انہوں نے کہا وَمَا الرَّحْمَنِ، رحمان کون ہے، ہم تو اسے نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی پسندیدہ صفات ان آیات کے اندر بیان فرما کر ان کو اس بات کا جواب یہ دیا کہ رحمان وہ ہے جس کی صفت رحمت کی ایک جھلک میرے ان بندوں کی سیرت و کردار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ عباد الرحمن اور عباد الشیطان، یہ دو اصناف ہیں جو ہر دور میں دنیا میں موجود رہی ہیں۔ تو مشرکین مکہ کو یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے رحمان کی کتاب اور رحمان کے بھیجے ہوئے رسول کو مان لیا ہے اور قرآن پر ایمان لا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تسلیم کر کے، آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر کے اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کیا ہے، ان کی زندگیوں کو بھی دیکھو اور اپنی زندگیوں کو بھی دیکھو، تمہیں ایک نمایاں فرق نظر آئے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب درخت پھلوں سے لد جاتا ہے تو اس کی شاخیں زمین کی طرف جھک جاتی ہیں، انسانی شخصیت میں جب بھی اوصاف حمیدہ پیدا ہوتے ہیں تو اس کا اظہار اس کی شخصیت سے ہونے لگتا ہے۔ یہاں عباد الرحمن کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کے اندر یہ صفات جو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، یہ صفات ان کے اندر ہونی چاہیے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں وہ ان صفات کے مالک ہیں، اور صحابہ کرام کی زندگیاں ان صفات کا بدرجہ کمال نمونہ تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، رحمان کے اصلی یا پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے سکینت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں ان کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہونا، آہستہ چلنا، سکینت اور وقار کے ساتھ چلنا، فروتنی اختیار کرنا، خاکساری اور تواضع اور انکساری اختیار کرنا۔ تو مومن کی زندگی خدا کی صفت رحمت کا مظہر اور ترجمان ہوتی ہے، اور دراصل آدمی کی چال اس کے انداز رفتار کا نام نہیں بلکہ وہ اس کے ذہن اور اس کی سیرت و کردار کی اولین ترجمان ہوتی ہے۔ تو یہاں مومنین کی جو صفت بیان کی گئی ہے، سکینت اور وقار اور تواضع اور انکساری، اس کی ضد ہے تکبر۔ تو گویا کہ رحمان کے پسندیدہ بندے جو ہیں وہ غرور اور تکبر سے ان کی زندگیاں بالکل پاک ہوتی ہیں اور ان کی وضع قطع اور ان کی چال ڈھال میں بھی غرور اور تکبر کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَا، تم اپنے غرور اور گمنڈ سے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو عبور کر سکتے ہو، لہذا تمہیں غرور اور تکبر جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی چال ایسے ہوتی تھی کہ آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے، اور جب قدم اٹھاتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ڈیلوان کی طرف جو ہے وہ اپنا قدم اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی چال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کریں۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر بے علم لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، تو ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، یعنی بیوقوفوں اور جاہلوں سے الجھنا ان کا شیوا نہیں ہے، اور اگر وہ کبھی بد کلامی اور بد زبانی پہ اتر آئیں تو پھر ان کی زبان میں ان کو جواب نہیں دیتے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، تم بدی کو نیکی سے دفع کرو۔ تو جاہل اور بیوقوف لوگوں کی گالی گلوچ کا جواب یہ لوگ ان کے لیے دعائیہ کلمات سے دیتے ہیں، اور اگر کبھی ان کو فضول بحثوں کے اندر لوگ الجھانے کی کوشش کریں تو سلام کر کے ان سے الگ اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ایک شخص سامنے سے آیا اور اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور خاموشی سے اس شخص کی باتیں سنتے رہے، ابو بکر بھی خاموش رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل دیے۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ وہاں سے کیوں چل دیے تھے؟ جب میں نے جواب دیا تو حضور نے فرمایا کہ جب تو خاموش کھڑا تھا تو تیری طرف سے ایک فرشتہ مدافعت کر رہا تھا، اس شخص کو جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ یروشلم کی کسی گلی میں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے، سامنے سے کوئی یہودی شخص آیا اور اس نے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں دعائیں کی تو آپ کے ساتھی نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ بدبخت شخص آپ کو گالیاں دیتا ہے اور آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی وہی کچھ دوسرے کو دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے، اس کے پاس میرے لیے گالیاں تھیں، اس نے مجھے گالیاں دیں، میرے پاس اس کے لیے دعائیں تھیں، میں نے اس کو دعائیں دیں۔ حقیقت میں آدمی کی زبان اس کے دل کی ترجمان ہوتی ہے، اور گویا کہ زبان دل کا ڈھکنا ہے، اور جو کچھ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے آدمی جب زبان کھولتا ہے تو گویا کہ دل کا ڈھکنا کھل جاتا ہے۔ اس لیے اگر دل کے اندر حسد اور بغض اور کینہ اور دشمنی ہو تو جب زبان اس کی ترجمانی کرے گی تو گالی گلوچ اور بد کلامی اور بد زبانی کی صورت میں کرے گی، اور اگر دلوں کے اندر دوسروں کے لیے خیر اور بلائی کے جذبات ہوں تو جب زبان کھلے گی تو دوسروں کے لیے دعائیں ہوں گی۔ تو ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب جاہل اور بیوقوف لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کو اس کے ساتھ الجھتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کے بجائے سلام کر کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو راتیں سجدوں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ لوگ راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، کیا یہ زانی اور شرابی اور دن بھر گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دن بھر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں وقت گزارتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، اور راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے وہ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رائے گاہ نہ چلے جائیں، پھر رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے ہاں ان کی قبولیت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ سحری کا وقت وہ ہے جس میں حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی سائل مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی رزق میں فراخی طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق کو جو ہے وہ بڑھا دوں۔ جو بھی حاجت اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، تو یہ قبولیت کا وقت ہے۔ راتوں کو جاگنے والوں کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ رو جو 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 راتیں رقص و سرود کی محفلوں کے اندر، شراب و کباب کی محفلوں کے اندر، زنا اور دوسری فحاشی عریانی اور بے حیائی کے اندر راتیں گزارتے ہیں، لیکن رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کی اطاعت اور عبادت میں گزرتی ہیں۔ عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سیر گائی۔ امام احمد اور امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو آدھی رات قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرے اس کے لیے بقیہ آدھی رات کا بھی قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے گریہ وزاری نہیں کر سکتے، تو عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں، تو ہمیں رات بھر قیام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ یا نفل نماز کا ذکر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ فرض خود بخود اس کے اندر شامل ہیں، اس لیے کہ جو راتوں کو اٹھ کر نوافل ادا کرنے والے ہوں گے وہ فرض میں کوتاہی جو ہے وہ کبھی نہیں کر سکتے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، یہ رحمان کے اصلی اور پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ آئے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو، کہ بے شک وہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، یعنی چمٹ جانے والی چیز ہے، اور جہنم بڑا ہی برا مستقر اور بڑا ہی برا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو جہنم کی آگ سے بے خوف نہیں ہو سکتے۔ جہنم کی آگ سے بے خوف کیسے ہو سکتا ہے بندہ مومن، جبکہ اس کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم عذاب میرے چچا ابو طالب ہوگا، اس لیے کہ وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتے دم تک حمایت اور پشت پناہی اور آپ کی جو ہے وہ حفاظت کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سب سے کم عذاب دیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کا کم عذاب یہ ہوگا کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جن کی وجہ سے ان کا دماغ اس طریقے سے کھول رہا ہوگا جس طرح ہنڈیا کے نیچے آگ جل رہی ہو اور اس کے اندر ابال آتا ہے، وہ ابل رہا ہوتا ہے، یہ کم ترین عذاب ہے۔ تو ایک بندہ مومن اس عذاب سے بے خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا دل غمگین اور چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے۔ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے عذاب سے، رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، انہیں جہنم کی آگ کا خوف جو ہے وہ رہتا ہے۔ امام حسن بصری اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ کتنی عظیم شخصیتیں تھیں، ان کے ایک ہم اثر بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ اس قدر خوف خدا رکھتے تھے اور جہنم کی آگ سے اس قدر ڈرا کرتے تھے کہ ہمیں یہ خیال آتا تھا کہ کیا اللہ نے دوزخ کی آگ صرف انہی کے لیے پیدا کی ہے کہ یہ اس قدر اس سے ڈرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک بندہ مومن کو اسی طرح اللہ کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر خوف خدا ہوتا تھا۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں، چہچہاتی ہے، اڑ رہی ہے، کبھی ایک طرف جاتی ہے، کبھی دوسری طرف جاتی ہے، اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو مجھ سے بہتر ہے، مرنے کے بعد تیرا حساب نہیں ہوگا، مجھ سے حساب لیا جائے گا، اور اس کے بعد زار و قطار روتے ہیں۔ ایک صاحب نظر بزرگ کہتے ہیں، عدل کریں تے تھر تھر کمبن وڑیاں شانہ والے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن وڑیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون مینجے منہ کالے۔ یعنی ہر اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کو تلاش کرے، اس سے اس کے فضل کی دعا مانگے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرے تو پھر تو شاید ہی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کو حاصل کر سکے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ کے عذاب اور جہنم کی آگ سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے اور وہ عمل کرنے چاہیے جن کی بنیاد پہ جہنم کی آگ سے بچ کر آدمی جنت کا مستحق بن سکے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ پر قائم رہتے ہیں۔ اسراف اور بخل، یہ دونوں اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، ان کو پسند نہیں کرتا، اور بخل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اور بخل دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو میانہ روی کو زندگی کے ہر معاملے میں پسند کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الامور اوسطھا، بہترین معاملات، بہترین کام وہ ہیں جن میں اعتدال اختیار کیا جائے۔ تو خرچ کرنے کے معاملے میں اعتدال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بندہ مومن کی ایک بڑی نمایاں صفت ہے۔ مال خرچ کرنا اللہ کے بندوں پر، ضرورت مندوں، محتاجوں، مسکینوں، مسافروں کے اوپر مال خرچ کرنا، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرنا۔ ارشاد فرمایا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سائل اور محروم کے لیے ایک متعین مقدار مال کی موجود ہوتی ہے۔ یعنی اس سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جس کی مقدار اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حلال کی کمائی میں سے ایک مخصوص حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے دین پر اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اسراف نہیں کرتے۔ اسراف اور تبذیر، یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہیں۔ اسراف سے بعض علماء یہ مراد لیتے ہیں کہ ان کاموں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا جو جائز اور صحیح اور درست تو ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ مال ان کے اوپر خرچ کرنا اسراف ہے۔ اور تبذیر سے مراد یہ ہے کہ ناجائز غلط کاموں اور خدا کی نافرمانیوں میں مال خرچ کرنا۔ اس لیے فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے، فضولیات میں اور خدا کی نافرمانی میں مال کو خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، اور دوسری روایت ہے، آدمی کی دانش مندی کی علامت یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے۔ سورہ محمد کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اپنے مالوں کو دنیا میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کریں اور بخل سے بچیں۔ فرمایا ہاں انتم ہا اولائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہ لوگ ہو کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، تو پس تم میں سے کوئی وہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت بخل کرتا ہے اور جو بخل سے کام لیتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں اللہ کا دین کے غلبے کے لیے مال خرچ نہیں کرتا، وہ کسی اور کے ساتھ بخل نہیں کر رہا ہے، اپنی ذات کے ساتھ بخل کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، اور تم محتاج اور ضرورت مند ہو، فقیر ہو۔ فرمایا وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ نہیں کرو گے، منہ موڑو گے، روح گردانی کرو گے، تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو اٹھا لے گا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ مومنین کی ایک اہم صفت یہاں بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہاً آخر، فرمایا یہ وہ اللہ کے رحمان اور رحمان اللہ اور رحمان کے پسندیدہ بندے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ یہاں اس بات پہ تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان مومن بندوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں، یعنی کسی اور سے دعا نہیں کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی بیان ہو سکتی تھی کہ والذین لا یشرکون باللہ، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور عبادت میں سے بھی پھر دعا کو خاص کر دیا کہ وہ دعا کسی اور سے نہیں مانگتے، کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس کو نہیں پکارتے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اسے اس بات کا علم تھا کہ بہت سے ایمان کے دعوے دار جو اپنے آپ کو اللہ کے محبوب بندوں میں جو ہے وہ شامل کر سمجھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرائیں گے، دعائیں اور فریادیں اللہ کے علاوہ دوسروں سے کریں گے، دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے پسندیدہ اور میرے خاص اور اصلی بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی میرے سوا کسی اور سے دعائیں اور فریادیں نہیں کرتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعائیں کرتا تھا، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا تھا، نفع نقصان کا مالک سمجھتا تھا، فرمایا دخل النار، اگر اسی حال میں اسی عقیدے پر اس کی موت ہو گئی تو دخل النار، وہ جہنمی ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عبادت ہے، اسی طرح دعا عبادت ہے، غائبانہ مدد کے لیے پکارنا عبادت ہے، پناہ طلب کرنا عبادت ہے، خوف خدا عبادت ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہ مانگیں، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھیں، کہ یہ رحمان کے بندوں کی خاص صفت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، ہلاک نہیں کرتے، یعنی جس پہ حق ثابت ہو گیا ہو۔ حق ثابت کس پہ ہے جس کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایک اسلامی حکومت ہوگی تو جو شخص دین سے پھر جائے اور مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جائے گا، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے तो उसको संसार करके कत्ल कर दिया जाएगा। ये कत्ले हक है ना हक नहीं है। इरशाद फरमाया कि जिस पर हक साबित न हो उस जान को वो हलाक नहीं करते, उसको कत्ल नहीं करते, इसलिए कि अल्लाह ने उसके कत्ल को हराम करार दिया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, जो कोई किसी मोमिन को जानबूझकर अमदन कत्ल करे उसकी सज़ा जहन्नम की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि वलअनहु, अल्लाह उस पर गज़बनाक होगा और उस पर खुदा की लानत होगी। वअद्दा लहु अज़ाबन अज़ीमा, और ऐसा फेल करने वाले के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। किसी इंसानी जान को ना हक कत्ल करना, किसी मोमिन को ना हक कत्ल करना, उसकी ये संगीन सज़ा यहाँ बयान की गई है। आज अगर हम अपने माशरे में और पूरी दुनिया में सूरत हाल का जायज़ा लें तो मुसलमान खुद मुसलमान का गला काट रहा है, उसको ना हक कत्ल कर रहा है, जबकि अल्लाह तबारक व ताला ने कितनी संगीन सज़ा उसकी बयान फरमाई है कि उस शख्स के लिए जहन्नम का अजाब है, खुदा उस पर गज़बनाक होगा, उसके ऊपर खुदा की लानत है और बहुत बड़ा अजाब है जो अल्लाह ने उसके लिए तैयार कर रखा है। एक जगह कुरान करीम में आता है कि किसी एक जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जान को मोहतरम करार दिया। उसके बाद इरशाद फरमाया, वला यज़नून, ये अल्लाह के महबूब बंदे वो हैं जो जना नहीं करते, यानी वो जना से अपने आप को महफूज रखते हैं। दूसरी जगह इनकी सिफ्त ये बयान फरमाई गई कि वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फाहिशतन वसाअ सबीला, जना के करीब मत जाओ कि बेशक वो इंतहाई बेहयाई का काम और बड़ा बुरा रास्ता है। तो जना से बचने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जो रास्ता और जो तरीका बताया है और इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं उनके ऊपर अमल करने वाले लोग ही इस बेहयाई के काम से अपने आप को बचा सकते हैं। और वो ये है कि गद्दे बसर के जो अहकामात दिए गए हैं उनके ऊपर अमल किया जाए, मखलूत मजालस से बचा जाए, और सतर और हिजाब के जो अहकामात दिए गए हैं उनके मुताबिक अमल किया जाए। जना का मर्ज उन्हीं लोगों के अंदर, उन्हीं माशरों के अंदर, उन्हीं अकवाम के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ सतर और हिजाब के अहकामात के ऊपर अमल नहीं किया जाता। तो जना एक बहुत बुरा फेल है और इसके ज़रिए से बेशुमार दूसरी बुराइयों के रास्ते खुलते हैं, इसलिए मोमिन बंदों की एक सिफ़त ये बयान फरमाई गई है कि वल्लज़ीनहुम लिफुरूजहिम हाफिज़ून, रहमान के पसंदीदा बंदे वो हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी वो अपने जिस्म के काबिले शर्म हिस्सों को दूसरों के सामने नहीं खोलते, सतरपोशी करते हैं। तो जो अपने जिस्म के काबिले शर्म हिस्से को दूसरे के सामने न खोले वो जना किस तरीके से कर सकता है, जना का मुर्तकिब कैसे होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझे अपनी ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो ज़बान और शर्मगाह का मामला बड़ा अहम है, इनकी हिफाजत पे अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत की बशारत दी है अपने रसूल के ज़रिए से। तो रहमान के पसंदीदा बंदों की सफ़ात ये हैं कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते और बिलखसूस उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करते, किसी और से दुआएँ और फरियादें नहीं करते, किसी जान को ना हक कत्ल नहीं करते और जना के करीब भी नहीं फटकते। युदाएफ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामत व यखलुद फीह मुहाना, जो लोग इन गुनाहों का इर्तकाब करेंगे अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि उनको दोहरा अजाब दिया जाएगा क़यामत के दिन, और वो उस अजाब में ज़िल्लत और ख़्वारी के साथ पड़े रहेंगे। यह अजाब उन लोगों के लिए है जो इन बड़े बड़े गुनाहों का इर्तकाब करने के बाद तोबा किए बग़ैर मर जाते हैं, उनके लिए यह दायमी अजाब है जो अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाया है। वो लोग इससे मुस्तस्ना हैं جو جتنے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لیں لیکن اس کے بعد اگر توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، جیسا کہ اس سے آگے اس بات کا ذکر آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ 100 قتل کرنے والا شخص بھی سچی توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو لوگ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں، نیک عمل کریں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ اللہ بڑی بخشش اور رحمت والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ اعلان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کیا گیا، اس نے ان لوگوں کو بھی اس بات کی توفیق دے دی جو قاتل تھے، زانی تھے، شرابی تھے، زندہ بچیوں کو درگور کرنے والے تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ لے لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی بشارت دی کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ سے سابقہ سارے گناہوں کی تلافی ہو گئی ہے، اور اسلام سابقہ سارے گناہوں کو جو ہے کہ بخشش اور معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سچی توبہ بھی سابقہ سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی سابقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی توبہ کی توفیق دے دی۔ جب اس نے اس آیت مبارکہ کو سنا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، جتنے بھی گناہ تم لوگوں نے کیے ہیں خدا کی رحمت سے کبھی نا امید اور مایوس نہ ہونا، اللہ کی بخشش اور مغفرت بڑی چیز ہے، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی اللہ نے تیرے اسلام کو قبول کر لیا ہے، سبحان اللہ، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ قتل کا واقعہ یاد آیا جائے گا، تو اس لیے تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اللہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے وحشی رضی اللہ تعالی عنہ پہ کہ اس کے بعد ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے، کہ اس وجہ سے میرا تیرا دیکھ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچے گی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی اطاعت کی اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ توبہ کے معنی لوٹنے اور پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کو پورا کیے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ سے مراد صرف کانوں کا ہاتھ لگانا اور استغفار پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو۔ جو گناہونی زندگی اس نے گزاری ہے، جتنے بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اسے احساس ندامت ہو، شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس کی معافی مانگے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور دوسری طرف بری محفلوں کے اندر اپنے ان گناہوں کے قصے اور کہانیاں لذتیں لے لے کر بیان کرے، جیسے بعض بے حیا لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہ اپنے زنا اور شراب اور رقص اور سرود اور عیاشیوں کے قصے اور کہانیوں محفلوں کے اندر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ توبہ نہیں ہے۔ تو توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اپنی زندگی کی اصلاح کر کے، گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور عمل صالح کی راہ کو اختیار کیا جائے۔ اگر یہ شرائط پوری ہوں گی تو توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، جیسے دادو ہے، شرک ہے، سود ہے، والدین کی نافرمانی ہے، جھوٹ ہے، زنا، شراب، غیبت وغیرہ، یہ کبیرہ گناہ اور اس کے علاوہ جو دیگر کبیرہ گناہ ہیں یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک ان سے سچی توبہ نہ کی جائے۔ باقی جو چھوٹے موٹے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں وہ استغفار پڑھنے کے نتیجے میں، نیک عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کے ذریعے سے برائیوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور یہ توبہ کی جو تین شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر توبہ گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو پھر ان تین کے ساتھ ایک شرط اور بھی پوری کرنی پڑے گی، جس کسی کا حق مارا ہوا ہے، جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوئی ہے، جس کا مال کھایا ہوا ہے، جس کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، جب تک اس کا وہ حق ادا نہ کر دیا جائے یا اس سے معاف نہ کروایا جائے اس وقت تک توبہ کی شرائط پوری نہیں ہوتی اور توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں برائیوں کے بجائے نیکیوں کا اندراج شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ اور برائیاں تھیں اب ان کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں بڑا دلچسپ واقعہ بیان ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ میں جائے گا، دوزخ سے نکلے گا، جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے یہ گناہ کیے تھے، بندہ اس بات کا اعتراف کرے گا، اور وہاں انکار کا تو صورت ہے ہی نہیں، وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں یہ میں نے گناہ کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ جا، میں نے تیرے ان گناہوں کو بخش دیا، اور جتنے یہ تیرے گناہ ہیں ان کے بدلے میں اتنی نیکیاں تیرے اعمال نامہ اعمال میں لکھ دی ہیں۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس وقت پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ابھی بڑے گناہ تو میرے باقی ہیں، لیکن چونکہ اس نے سچی توبہ کر لی تھی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ میں نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، تو وہ بندہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، میرے تو ابھی کچھ اور گناہ بھی باقی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ، تو یہ معاملہ ہے بندے اور رب کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ التائب من الذنب کما لا ذنب له، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ارشاد فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جو ہے کہ اس نے جو ہے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی پسندیدہ صفت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام المعصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ، اور دوسری روایت میں ہے 100 مرتبہ، اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ہر وقت استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر استغفار کر کے توبہ کر کے اللہ سے اس گناہ کی بخشش طلب کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور صالح عمل کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے، وہ سچی توبہ کرنے والا ہے، وہ حقیقی رجوع کرنے والا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں کفر اور شرک سے توبہ جو ہے مراد لی گئی ہے، اور یہ دوسری آیت جو ہے اس میں عام معصیت کا ذکر ہے، اس سے توبہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، نیک عمل کرتا ہے، اس نے حقیقت میں اللہ کی طرف سچا رجوع کیا ہے اور سچی توبہ کی ہے، توبت النصوحہ کر لی ہے گویا کہ اس نے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے رب سے عرض کی کہ مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسم میں روح باقی ہے میں اس وقت تک ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت اور بزرگی اور بلند مرتبہ کی قسم، میں بھی ان کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک کہ یہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کی بخشش اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس خدا کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ ارشاد فرمایا، والذین لا یشہدون الزور، یہ رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ زور سے مراد ہر باطل چیز بھی ہے جو خلاف حق ہو۔ تو یہ بندہ مومن نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، نہ جھوٹ پہ گواہ بنتا ہے، نہ جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ تو خدا کی لعنت ہے۔ بندہ مومن تو راست باز ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ تمہیں نجات دے گا اور جھوٹ تمہیں ہلاک اور برباد کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں تین بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، شرک باللہ، اور پھر ارشاد فرمایا، عقوق الوالدین، والدین کو ستانا، ان کو برا بلا کہنا، ان کی نافرمانی کرنا، اور پھر ارشاد فرمایا، قول الزور یا شہادت الزور، جھوٹی گواہی یا جھوٹ بولنا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت الزور کا ذکر تکرار کے ساتھ کرنے لگے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔ گویا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور ہلاک کر دینے والے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سچائی نجات کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، سچائی کی رائے اختیار کرو، ہمیشہ سچی بات کہو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ نیکی کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی رائے طرف ترغیب دیتا ہے، اور برائی اور بدی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ اور منافق کی جو علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ اذا حدث کاذبا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی بات بات پر جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو اپنا وتیرہ بنا لینا، یہ منافقین کی پہلی پہچان ہے، اور نفاق کا نقطۂ آغاز کا جھوٹ بولنا۔ ایک واقعہ ملتا ہے بڑا سبق آموز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں، بڑا برا آدمی ہوں، گناہ گار ہوں، کوئی ایک گناہ چھوڑنے کے لیے آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ شخص چلا گیا وعدہ کر کے، جب رات کے اندھیرے میں اس نے زنا کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ اگر حضور نے مجھ سے پوچھا کہ زنا کیا تھا تو اس کا جواب کیا دوں گا؟ اگر یہ جواب دوں گا کہ ہاں تو میرے اوپر حد جاری ہو گئے گی، اور اگر کہوں گا کہ نہیں تو جھوٹ ہو جائے گا، اس وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی، تو زنا سے رک گیا۔ شراب پینے کا ارادہ کیا، پھر اس ارادے سے باز آ گیا۔ دوسری برائیوں کا ارادہ کیا تو اس ارادے سے باز آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ چھوڑنے کے نتیجے میں مجھے ساری برائیوں سے نجات مل گئی۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں، والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کے قریب نہیں جاتے، جھوٹی قسم نہیں کھاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کبھی لغویات پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ بزرگانہ طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، لغویات سے احراز کرنا اور لغویات سے دور رہنا، یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی ایک اہم اور نمایاں صفت ہے۔ سورہ قصص میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ کسی لغو بات کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، سورہ مومنون میں فرمایا لغویات سے وہ اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ یعنی کسی ایسی مجلس اور محفل میں اللہ کے پسندیدہ بندے شریک نہیں ہوتے جہاں فضولیات کا ذکر ہو رہا ہو. لغو سے مراد ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ بات، ہر وہ چیز ہے جس کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے اسلام کی خوبی اس چیز میں ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، ان سے دستبردار ہو جائے. تو بندہ مومن ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا جن کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو. ارشاد فرمایا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما و عمیانا، یہ رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ ان کے اوپر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے. یعنی قرآن کی آیات جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو خیر اور بلائی سے نوازنا چاہتا ہے اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے. تو اللہ کی آیات کو سن کر ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے کہ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی آیات انہوں نے سنی ایک کان سے اور دوسرے کان سے نگال دیں، یہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کانوں کو، دلوں اور دماغوں کو، ان کے سینے کو کھول دیتا ہے دین کے فہم کے لیے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بلائی اور خیر سے نوازنا چاہتا ہے اس کو اسلام کے لیے شرع صدر عطا فرما دیتا ہے، اسلام کے تقاضے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کر دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہو. تو ایک گمراہ اور بدبخت آدمی جس کے دلوں اور دماغوں پہ مور لگ جاتی ہے، اس کے سامنے اگر دین کا کوئی تقاضا آتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان پر چڑھنے کے لیے اسے کہہ دیا گیا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جو رحمان کی آیات کو سن کر اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے بلکہ ان آیات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، ان کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور ان آیات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ان آیات کے اوپر عمل کر کے وہ تلاش کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اس سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا. یعنی رحمان کے یہ پسندیدہ بندے اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک وہ تبھی بن سکتے ہیں کہ جب ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر توجہ دی جائے. تو مومن بندہ، رحمان کا بندہ، اللہ کا پسندیدہ انسان اپنے اہل و عیال کی تعلیم و تربیت سے لاپرواہی اور اعراض نہیں برت سکتا، وہ ان پہ توجہ دے گا اور ان کی تعلیم و تربیت قرآن اور سنت کی ہدایات کے مطابق کرے گا. یہاں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی گئی کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، امام رہنمائی کرنے والا، پیشوائی کرنے والا، آگے کھڑا ہونے والا مقتدا ہوتا ہے. تو گویا کہ اس دعا سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نیک اور صالح بنا دے کہ ہم دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، ہم بھی، ہمارا گھرانہ بھی، ہمارے اہل و عیال بھی، ہمارے بیوی بچے بھی دوسروں کے لیے مثال بن جائیں. ارشاد فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے جہاں سلام اور تحیہ کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. بڑا ہی بہترین یہ ٹھکانہ اور بڑی ہی بہترین یہ جائے مقام ہے. یہاں اللہ تعالی کے ان بندوں کی صفت صبر بیان کی گئی ہے. صبر ایک بڑی اہم صفت ہے. صبر کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا یعنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا، دوسرا معصیت پر صبر کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، بچائے رکھنا، اور تیسرا مصائب پر یعنی مصیبت، سختی، تکلیف، تنگی، کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر صبر کرنا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر اور شکر یہ مومنین کی بڑی اہم صفات ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. ارشاد فرمایا، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، یہ جنت کی تعریف بیان کی گئی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کے بندے ٹھہریں گے، رکیں گے، قیام کریں گے اور یہ بڑا عمدہ مقام ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جہاں جو تم خواہش کرو گے، جو تم طلب کرو گے، وہ تمہارے سامنے لا حاضر کر دیا جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، خدا رحمان الرحیم کی طرف سے تمہاری ضیافت کی جائے گی، وہاں تم مہمان ہوگے اور رب کریم تمہارا میزبان ہوگا۔ کہاں؟ جنت کے اندر۔ تو وہاں ہر خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی پوری کر دیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ اور رسول کی خواہشات پہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، اللہ آخرت میں ان کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ جنت کی تعریف میں ارشاد فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا کچھ چھپا رکھا ہے کسی کو اس کا علم نہیں، بدلہ ان کے نیک اعمال کا ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس کی خاطر اس دنیا میں ہمیں خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے رب سے دعائیں اور فریادیں نہیں کرو گے، اس کی بندگی اور غلامی اور اطاعت کی راہ اختیار نہیں کرو گے، تو خدا کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تم نے جھٹلا دیا تو اب اس جھٹلانے کی سزا تمہیں ضرور مل کر رہے گی، اس سے تم نہیں بچ سکتے ہو، یعنی اگر توبہ کرو گے تو بچ جاؤ گے، اگر توبہ کیے بغیر تمہارا خاتمہ ہو گیا خدا کے ساتھ شرک اور خدا کی نافرمانیوں پہ، تو پھر تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ یہ رحمان کی صفات جن کا آج ہم نے مطالعہ کیا ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا رحمان و رحیم کے مقبول اور پسندیدہ بندے وہ ہیں جو غرور اور تکبر نہیں کرتے، بلکہ عاجزی اور تواضع ان کی صفت ہے۔ جاہل اور بیوقوف لوگوں سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ نہیں کرتے، صرف فرض نمازیں ہی ادا نہیں کرتے بلکہ نوافل اور تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جہنم کی آگ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے یہ مقبول بندے اپنے حلال مال کو فضول خرچیوں میں ضائع نہیں کرتے نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کی راہ پر قائم رہتے ہیں، شرک، قتل نفس اور زنا سے دور رہتے ہیں، بار بار توبہ قبول کرتے ہیں، آخرت کی جواب دہی کے لیے فکر مند رہتے ہیں، جھوٹ اور لغویات سے ان کو نفرت ہوتی ہے، اہل و عیال کی تعلیم و تربیت سے کبھی غافل نہیں ہوتے، صبر اور ثابت قدمی سے رائے حق پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے رب کریم کی رضا حاصل ہوگی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔